السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی چار آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. جو حضرات بھی خطبات جمعہ میں شرکت کر رہے ہیں مسلسل تسلسل کے ساتھ، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے ان خطبات جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اس کا آغاز کیا. الحمدللہ پچھلے دو جمعوں سے جو بات تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا دین کامل دے کر، مکمل ترین ہدایت نامہ دے کر، قرآن حکیم دے کر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دیا. پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس کا منہج، اس کو حاصل کرنے کا منہج، میتھڈولوجی، طریقہ کار بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا. تو بحمد تعالیٰ اس وقت جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ سورۃ الصف آیت نمبر 9 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 کے حوالے سے ہے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ربیع الاول میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. سورۃ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے جو بات واضح کی گئی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہدا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب فرمائے، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے دین اسلام پر، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے دین کے تمام پہلوؤں پر، یا تمام کے تمام دین پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدا، الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، مکمل ضابطہ حیات، دی کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف، سب سے بڑی نعمتیں ہدایت دے کر، وہ دین الحق، اور حق کا دین یعنی دین اسلام دے کر، دین اسلام کی تعلیمات تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرمائی، لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے تمام دین پر. سورہ صف کے آخری جو حصہ ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا، وہاں فرمایا ولو کرہ المشرکون، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، بہرحال اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے پیغمبر کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے بھیجا. بحمد تعالیٰ، پچھلے سے پچھلے جمعے ہم نے اس میں تفصیلی گفتگو کی تھی، اور پچھلے جمعے سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 پر گفتگو کا آغاز ہوا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا موضوع تھا، مقصد بعثت تو واضح ہوا سورہ صف سے آیت نمبر 9 سے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیسے فرمایا. تاریخ انسانی گواہ ہے اس بات پر کہ تاریخ انسانی کا اہم ترین ہماگیر انقلاب برپا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات مسلمان تو مانتے ہی ہیں، لیکن بحمد تعالی وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم یوں کہیں دشمنان دین ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا جناب نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس حوالے سے ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو انقلاب نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا منہج بہت اہم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اے مسلمانوں سب سے بہترین اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، آپ کی ہستی، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی شخصیت، وہ مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ ہے. لہذا انفرادی سطح پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر رہنمائی لی جائے گی، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنا ہم پر لازم ہے. لیکن یہاں ہم پس منظر میں جو بات بیان کر رہے تھے وہ یہ کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس بات کی حقیقت یہ بات موجود ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے، یہ دین اسلام، یہ عادلانہ نظام، یہ رحمت والا دین تمام دنیا کو یہ حق کی بات، رحمت کی بات پہنچا کر رہے گا، اور یہ دین رحمت پوری دنیا پر نافذ و قائم ہوگا. یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ثابت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین غالب تو ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. لہذا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ انقلاب کا طریقہ ہوتا کیا ہے، انقلاب کہتے کس کو ہیں. انقلاب کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بدلنا، تبدیل ہو جانا. لہذا ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کچھ عقائد ہیں، کچھ رسومات ہیں، ایک معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو مفاد یافتہ ہیں، جن کو اس سوسائٹی سے، اس سسٹم سے فائدے مل رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اس سسٹم سے پریشان ہو رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے. تاریخ انسانی میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا، چند لوگ ہیں جو اکثر و بیشتر انسانوں پر حاکم بن کے بیٹھے رہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں، پیغمبروں کو اللہ پاک نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے کہ دنیا سے یہ ظالمانہ نظام ختم ہو، عدل قائم ہو. لقد انزلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کی آیت نمبر جو ہے یہ بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ پاک نے اسی عدل و قسط پر مبنی نظام کے قیام کے لیے بھیجا. لیکن ایک اور حقیقت بڑی تلخ ہے کہ نظام پر اکثر و بیشتر ان لوگوں کا غلبہ رہا جو دنیا دار تھے، مفاد پرست تھے. تاریخ انسانی گواہ ہے. نمرود کا نام اگر لیا جائے تو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کس طرح اشارہ کیا گیا. اسی طرح فرعون، حامان، یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے. تاریخ انسانی میں ان کا نام گویا سیاہ الفاظ میں اس لیے لکھا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانوں پر ظلم کیے. بہرحال پیغمبروں کو اللہ پاک نے اسی لیے بھیجا کہ اس ظلم سے نجات دلائیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. اور ہم نے اس مقصد کے لیے کتابیں بھی بھیجی، بینات بھی بھیجے، رسولوں کو بھی بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ حدید بھی نازل فرمایا، لوہا بھی نازل فرمایا. بہرحال کتابوں کے بعد لوہا نازل اس لیے کیا گیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے، یہ واضح کر دے کہ کون ہے وہ جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر ان ظالموں کی بے کنی کریں اور اللہ اس کے رسول کی مدد کریں. مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کریں. تو بہرحال بات یہ واضح ہو رہی تھی کہ تاریخ انسانی میں اکثر و بیشتر ظلم کا نظام غالب رہا. لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت گویا اپنے کلائمکس پہ تھا. ہر طرح کا اندھیرا، عقائد میں شرک، رسومات میں بدعات، ظالمانہ رسومات، معیشت میں سود، دھوکہ، چوری، معاشرت میں بے حیائی، اور بھی نہ جانے کتنے بڑے بڑے ظلم تھے جو گناہ تھے وہاں موجود تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے زندگی کے تمام گوشوں میں تبدیلی پیدا فرما دی. لہذا زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے. زندگی کا سب سے بنیادی گوشہ یہ ہوتا ہے، ایک سمجھدار انسان غور کرتا ہے، اس کائنات پر غور کرتا ہے، اپنے وجود پر غور کرتا ہے، اپنی زندگی اور موت پر غور کرتا ہے، اور بالآخر کچھ اہم سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اس کائنات کا مالک خالق کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. پھر اس مالک اور خالق وہ جو بھی ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا، میرا مقصد تخلیق کیا ہے. پھر یہ کہ مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں الحمدللہ ہمارے عقائد دیتے ہیں. گویا انسان کو ان تمام اہم سوالات کے جوابات مل جائیں، وہ مطمئن ہو جائیں تو اطمینان ہے یا نہیں. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضری ہے، جنت جہنم ہے. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں ایک ایسے مسافر کی کیفیت جو کسی راستے پر چل رہا ہے، اس کو اپنی منزل معلوم تھی، جب وہ سوار ہوا بس میں یا ریل میں یا کہیں پر بھی جس جو بھی سورس رہا ہو، لیکن سفر کے دوران اس کی یادداشت چلی گئی اور وہ یہ بھول گیا کہ وہ کہاں سے چلا تھا اور اسے جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے. اب سوچئے ذرا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، شدید کوفت ہو رہی ہوگی اس کو کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، لوگ چڑھ رہے ہیں، لوگ اتر رہے ہیں، مجھے کہاں اترنا ہے. کیا خیال ہے اس کی ذہنی سطح، اس کی تکلیف کوفت ہو رہی ہوگی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام بحمد تعالیٰ ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے. عقیدہ، ڈوگما، بلیف، یہ سب سے اہم شے ہے. کسی بھی نظام کو، ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو چاہیے وہ نظریہ ہے. عقیدہ، نظریہ، آئیڈیالوجی. اور ظاہر بات ہے نظریہ وہ دے گا جو یہ سمجھے گا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے جن نظریات پر، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. اب اگر یہ غلط ہے اور ظلم ہے تو آپ دیجئے کوئی نظریہ. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا، اہم تر حصہ ہے میری گفتگو کا، یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظریہ پیش کیا. اس نظریے کو نظریہ توحید کہتے ہیں. اگر ہم یوں کہیں کہ یہ نظریہ انقلاب ہے، اس پورے کے پورے نظام پر ایک تلوار کے مانند گرا. پورا نظام چل رہا ہے، بت موجود ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، 360 بت کی پوجا ہو رہی ہے. پورے عرب میں قریش کو ایک مونوپولی حاصل ہے. لوگ آ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، وہ ساری کی ساری قریش کی جیب میں جا رہا ہے یا سرداران قریش کی جیب میں جا رہا ہے. پورے عرب میں عزت حاصل ہے، ان کے قافلے بآسانی سفر کرتے ہیں، پروٹیکشن ملتی ہے. پورا نظام ہے یا نہیں؟ اور اس باطل نظام کے خلاف اللہ کے رسول آ کے فرماتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے. تو بہرحال میں نے پچھلی مرتبہ ابو سفیان کے الفاظ آپ کو سنائے تھے. انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس کے تقاضے کیا ہیں. الفاظ ان کے موجود ہیں. عمار بن یاسر سے رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ گویا ہمارا پورا معاشی اور معاشرتی اور مذہبی نظام جو چل رہا ہے اس کو تباہ اور برباد کر دے گا. یہ ایک کلمہ، ون ورڈ، یہ تو پورا ہمارا نظام برباد کر رہا ہے. گویا انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اس کی ضرب کہاں کہاں لگ رہی ہے. بہرحال پہلا نقطہ جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا یا ریپیٹ کر رہا ہوں، انقلابی نظریہ دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ نظریہ انسان کے رگ و پے میں پیوست ہو جائے کہ رب وہ ہے، رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اکیلا تنہا، پھر وہ عظیم شخصیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتے. لہذا دوسرا کام، جو اس نظریے توحید کو قبول کر لے، اب ان کی تربیت، ٹریننگ، تزکیہ، یہ اصل میں دوسرا اور اہم تر کام ہے. اور آج انشاءاللہ اسی پر مزید گفتگو ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے، ان کے دلوں سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکال کر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت، آخرت کی محبت پیدا کرنا، یہ تھا دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے ہم جلدی جلدی اس انقلابی نظریہ کی جو ترتیب ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. نظریہ توحید پیش کرنے کے بعد جو لوگ اس کو قبول کر لیں، ان کو منظم کر کے، ان کی تنظیم بنا کر ان کا تزکیہ کرنا، اور جب تک طاقت نہ ہو، معتدب تعداد، جب تک طاقت نہ ہو اس دعوت کو پھیلاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، لوگوں کو متاثر کر کے دین کی طرف لاتے رہیں، لاتے رہیں، لاتے رہیں، یہی کام ہے. ہاں جب تعداد ہو جائے، منظم ہو جائیں، آخرت مطمئن نگاہ بن جائیں، اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے بڑی تعداد میں تیار ہو جائیں، تو اب اس باطل نظام کے خلاف مسلح تصادم اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ رجسٹ کرنا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. لہذا چار کام مکے میں خاص طور پر ہو رہے ہیں ایک ساتھ اس انقلابی جدوجہد کے دوران. نظریہ توحید کی دعوت قرآن کی بنیاد پر، لہذا الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے ان امیین میں اپنا رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کرتے کیا ہیں؟ چار مرتبہ قرآن حکیم یہ بات بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی طریقہ کار چار مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اس سے آپ اس کام کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں صرف ریفرنس نوٹ کر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے تفصیل سے. سب سے پہلے یہ آیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں. بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ برپا فرما. یہ اس سے پہلے آیت کی دعا ہے. اور پھر انہی میں ایک رسول مبعوث فرما، اور جب وہ رسول تشریف لائیں تو وہ کریں کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھائے. والحکمہ، اور اس کی حکمت، اس میں دانائی کیا ہے وہ ان کو سکھائے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ تو ہی زبردست ہے حکمت والا. یہاں ایک لطیف نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کیا ہے؟ اے اللہ تو ان میں ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے، ان کو کتاب یعنی شریعت کی تعلیمات سکھائے، ان کی حکمت بتائے، اور ان کا تزکیہ کرے. بڑا خوبصورت شعر ہے، ہوئی پہلوے آمنا سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی خلیل اللہ نے، اور نوید سنائی تھی مسیحا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میرے بعد ایک رسول آئیں گے، من بعد اسمہ احمد، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ صف میں آیت مبارکہ آتی ہے. بہرحال دوسری مرتبہ یہ دعا آئی، دوسری مرتبہ یہ طریقہ کار آیا سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 151 میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا اپنا رسول تمہی میں سے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ پیغمبر تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب یعنی شریعت کی تعلیمات، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں. والحکمہ، اور اس کی حکمت، اس میں موجود دانائی، وزڈم تمہیں بتاتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. پھر تیسری مرتبہ یہ بیان ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 164. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت انداز اللہ پاک نے اختیار فرمایا، لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا. یہ احسان عظیم ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً احسان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان پر جب ایک رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے. وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب کی تعلیمات اور حکمت، اس کی دانائی بتاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ چوتھی مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں آئی جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے 5 منٹ لیا آیات مبارکہ پڑھنے میں، اس لیے لیے کہ 4 مرتبہ رب کائنات نے اپنے کلام میں جو بات بار بار بیان فرمائی ہو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے یہ ظلم ختم ہو، چاہتے ہیں نہیں، پہلے تو اس پر گفتگو کر لی جائے۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے یہ ظالمانہ نظام ہے یا نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، تلخ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی میجورٹی اس پر غور ہی نہیں کرتی کہ یہ ظلم ہے، ظالمانہ نظام ہے۔ یہ نظام یہودیوں کا برپا کرتا، پوری دنیا کو انہوں نے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ محنت ہم کرتے ہیں، وسائل ہمارے ہیں، فائدہ کوئی اور حاصل کر رہا ہے، عیاشیاں کوئی اور کر رہا ہے، بدماشیاں کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ تو معاشی اعتبار سے ایک بات میں نے عرض کی، لیکن اگر گفتگو ہو تو پورا آدھا گھنٹہ اس پہ لگ سکتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کتنے لوگوں کو احساس ہے اس بات کا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں باطلانہ نظام بھرپور طریقے سے غالب ہے، اور باطل نظام کے غالب ہونے کی وجہ سے یہ ظلم و ستم ہے، اللہ اور بندے کے درمیان یہ دنیا آ چکی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اللہ سے آخرت سے غافل ہیں اور اسی دنیا میں گم ہو گئے۔ جیسے کہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ لہذا میجورٹی انسانوں کی وہ ہے جو اکثر و بیشتر دنیا کو اپنا اصل مقصد اپنا اصل مقصد سمجھ کر یہیں پر اپنی بہترین صلاحیتیں کھپا رہی ہے۔ سورہ کہف کی آیات کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں توجہ دلائی تھی۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا، اس میں سب سے پہلا کام، بنیادی کام، یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ان پر پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب آئیے ذرا انقلابی جد و جہد میں اس قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ظالمانہ نظام ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے تو ایک منظم جماعت درکار ہے، افراد چاہیے جو اس ظالمانہ نظام کو بدلیں اور نیا نظام اللہ کا دین نافذ کریں۔ ظاہر بات ہے بغیر انسانوں کی جد و جہد کے تو یہ کام ہونے والا نہیں۔ امتحان یہاں انسانوں کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے، ان اللہ قوی عزیز، چاہے تو آنے واحد میں انقلاب برپا فرما دے، تبدیلی لے آئے، لیکن کیا امتحان اللہ کا ہے؟ ظاہر بات ہے امتحان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کا رکھا ہے کہ وہ بندے میرے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا، سب سے بنیادی کام افراد کی تیاری، صالح افراد، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لہذا وہ افراد کیسے تیار ہوئے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا، اسی سے اسلام کا بول بالا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ دیکھیے افراد پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے افکار، نظریات، تھاٹس بدلنی ہوں گی۔ جب تک فکری انقلاب نہ آئے تبدیلی نہیں آ سکتی، اور فکری انقلاب برپا ہوتا ہے اندر سے۔ لہذا عرب کے اس معاشرے میں، بنجر معاشرے میں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت سے یہ صحابہ کرام کی جماعت چھینچی، صحابہ کرام کی جماعت تیار کی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو زمین میں ایک پودا لگانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے زمین کو نرم کرنا ہوگا. سخت زمین میں اگر بیج ڈال دیں گے وہاں پر کوئی بایولوجیکل پروسیس نہیں ہوگا اور کوئی پودا لگ ہی نہیں سکتا. بیج بھی ضائع ہوگا, محنت بھی ضائع ہو جائے گی, وقت بھی ضائع ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا. سب سے پہلا کام زمین کو نرم کرو. اسی طرح انسانوں پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی دل کی زمین کو نرم کیا جائے. دل میں سختی آ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے, غفلت کا زنگ, مادہ پرستی کا زنگ اور شرک اور کفر کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے برے اعمال کی وجہ سے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے کہ جب اس پر پانی لگے. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا, ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دلوں پر زنگ لگ جائے, مراد یہ کہ غفلت کا, تو اس کی جلا, اس کا علاج کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, کثرت تلاوت القرآن, قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت, یہ تمہارے دلوں کے زنگ کو اتارنے والی ہے. وذکر الموت, اور موت کو بار بار یاد کرنے سے یہ غفلت کا مادہ دور ہو جائے گا. لہذا پہلا کام یتلو علیہم آیاتی, بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں سورہ یونس میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب کے لیے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. لہذا دلوں کو نرم کرنے والی شے موعظۃ الحسنہ, بہترین وعظ, جو اللہ کا کلام سنگلاخ چٹانوں میں دراڑ پیدا کر دینے والا, دل کی زمین کو نرم کر دینے والا اللہ کا کلام. جب دل نرم ہو جائے قرآن حکیم کے ذریعے, اب آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ ہے کیا, اس کی امپورٹنس کیا, اچھی طرح سمجھ لیجئے. انقلابی جد و جہد کے دوران جب تک ساتھیوں کا تزکیہ نہ ہو یہ انقلاب فساد بن جائے گا. اگر غیر تربیت یافتہ ایسے افراد کے ذریعے انقلاب برپا ہو گیا جو دنیا پرست ہیں, تو اچھی طرح جان لیجئے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ وہ اور بڑے ظالم بن جائیں گے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا, سب سے پہلے آیات کے ذریعے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا. تزکیہ بنیادی طور پر کہتے ہیں صفائی کو, پاک کرنا, صاف کرنا. اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال یہ ہے, ایک پودا آپ نے لگایا, اس میں غذا پہنچا رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, وہ پودا بڑھنا شروع ہو گیا, لیکن اس پودے کے اطراف میں کچھ اور خودرو پودے بھی اگ جاتے ہیں, اور مالی کو یہ احساس ہوا کہ اس پودے کی یہ گروتھ جس طرح ہونی چاہیے نہیں ہو رہی. وجہ تلاش کی تو وجہ واضح ہے کہ اس غذا میں کوئی اور اور پودے بھی ہیں جو حصے دار بن رہے ہیں. لہذا وہ مالی کیا کرتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ مالی کھرپی لے کر اس پودے کے اطراف میں جو پودے خود رو پودے اگ جاتے ہیں ان کو جڑ سے نکال لیتا ہے, دوبارہ سے زمین کو نرم کرتا ہے اور ان پودوں کو ہٹا دیتا ہے وہاں سے تاکہ ساری کی ساری غذا جو ہے وہ اس پودے کو مل سکے. یہ ہے تزکیہ. ہمارے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو واقعتاً ایمان لائے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اب اس محبت میں کچھ اور محبتیں بھی ہیں جو اگ جاتی ہیں، جو پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال ان محبتوں کو اگر کنٹرول کر لیا جائے، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق کر لیا جائے، تو وہ ناجائز نہیں ہے. ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، اس کی اجازت ہے. لیکن جب یہ دو محبتیں آپس میں ٹکرانے لگے، ایک طرف اللہ اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کی محبت، اور دوسری طرف یہ دنیاوی جو آلائشیں ہیں ان کی محبت، اگر یہ پلڑا بھاری ہو گیا تو بس یہاں سے سمجھ لیے گڑبڑ شروع ہو گئی. لہذا تزکیہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دین کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. یہ آسان کام نہیں ہے. اگر پیغمبر کی جدوجہد کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ فیصلہ کن کام ہے، تربیت یافتہ، تربیت شدہ، تزکیہ شدہ لوگ جب آئیں گے میدان عمل میں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی جدوجہد کریں گے. اور دنیا میں انقلابی جدوجہد کے دوران تبدیلی صرف اخلاص پر مبنی جدوجہد کی وجہ سے آتی ہے. لہذا تزکیہ یہ ہے کہ ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. ہر عمل کرتے وقت انسان اس بات کا جائزہ لے لے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. لہذا اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کیا، اور ان تزکیہ شدہ لوگوں میں بڑی خوبصورت شخصیت ہے حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یوں کہا جائے کہ شاہکار نبوت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں. تزکیہ کیسا ہوا ہے ذرا سوچئے. ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران کافر کو زمین پر گرا دیا. اب یہ جنگ کی کیفیت ہے، عام حالات نہیں ہیں. ظاہری بات ہے جذباتی کیفیت میں جنگ ہوتی ہے، کوئی کھیل کود تو مذاق تو نہیں ہو رہا. جب وہ کافر زمین پر گر گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ تلوار کا وار کرنے والے تھے اس کی گردن اڑانے کے لیے، اس نے وہیں لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی طرف تھوک دیا. اب سوچئے ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی. وہ تلوار کا گھاؤ اور زیادہ قوت سے مارتا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت سنیے، وہ بجائے اس پر حملہ کرنے کے دور اٹ گئے. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تم پر تھوک دیا اور تم نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، پہلے میں تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، تم اللہ کے باغی ہو، اس وجہ سے میں تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوک دیا تو اب میری نفسانی خواہشات بھی اس میں شامل ہو گئیں، لہذا اب میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا. یہ احتیاط کس موقع پر، سوچئے ذرا. یہ تربیت یافتہ لوگ. لہذا انقلابی جد و جہد کے دوران یہ تزکیہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اس میں کئی کئی سال لگ سکتے ہیں، کئی کئی نسلیں لگ سکتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ افراد کار ملیں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جینے کا وعدہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے مرنے کا وعدہ کریں، اور ان کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہ ہو. یہ آسان کام نہیں. بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، بہت بڑی حقیقت ہے کہ بحمدی تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت موجود ہے، عقیدت موجود ہے، جذبات موجود ہیں، لیکن صحیح طریقہ کار، صحیح میتھڈالوجی، صحیح منج اختیار نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں نتائج نہیں نکل رہے. آخرت کی بات میں نہیں کر رہا، آخرت میں تو انفرادی سطح پر معاملہ ہوگا، فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن تمام لوگ حاضر ہوں گے، اور ان کی نیتوں سے متعلق، ان کے اعمال سے متعلق فردن فردن سوالات ہوں گے. اجتماعی تبدیلی صرف اس وقت آئے گی اور آئے گی انشاءاللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کو شریعت کی تعلیمات سکھاتے ہیں، اور پھر جب تزکیہ ہو چکا ہو تو شریعت کی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، ان شرائع صدر کے ساتھ انسان اس پر عمل کرتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.